پوری امت کے سامنے دین کو بالکل آسان کر کے پیش کر دیا. طہارت کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, نکاح و طلاق کے مسائل ہیں یا اور جو مسائل ہیں, ان کو ان لوگوں نے ترتیب کے ساتھ بنایا اور اپنے بعد میں آنے والوں کو پڑھایا اور سکھایا. محدثین ان کے بعد آتے ہیں, امام بخاری ہوں یا مسلم ہوں, ترمذی ہوں, جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے تو کہا کے بعد ان کا نمبر ہے. اور ہم نے کہا کہ فقیہ محدث فقیہ اور غیر فقیہ محدث میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ محدث جو احادیث کو بیان کرتا ہے لیکن فقہ اور اصول فقہ اس نے نہیں پڑھا ہوتا, اس کی مثال ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا ڈسپینسر کی ہوتی ہے. اور وہ محدث یا وہ فقیہ جو محدث ہوتا ہے اور وہ محدث جو فقیہ ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, اس کے سامنے احادیث کا بھی سارا ذخیرہ ہوتا ہے اور صحابہ کی آراء بھی ہوتی ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ان کا جواب اور ان کا حل صحابہ نے کیسے پیش کیا. اور پھر صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں کہ جن کی آراء اور جن کے فتوے اور جن کے فیصلے ان کو فقہ حنفی کی شکل میں تدوین اور ترتیب دیا گیا, اس لیے کہ ابو حنیفہ کے استاد وہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے ان کا سلسلہ ملتا ہے. تو ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے فقہ حنفی, یہ عبداللہ ابن مسعود کی فقہ ہے. اور فقہ حنفی کا جو لغوی اور لفظی تعلق ہے وہ دین حنیف سے اس طریقے پہ مربوط ہے کہ اللہ نے خود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حنیفی پہ قائم ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ ابراہیم تو حنیف تھے, ابراہیم حنیف تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حنفیت تو ایک ربط یوں بھی ہے کہ اللہ نے اس کو دین فطرت کی ایک شاخ بنایا, حنفیت کو اللہ نے دین فطرت کی ایک شاخ بنایا. اور دین فطرت کیا تھا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس دین کو پیش کیا یہ وہی دین ہے جس کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا. قیامت تک دین وہی ایک ہے, سب نے اسی دین کو پیش کیا جو دین اسلام ہے. عبداللہ ابن مسعود یہ صحابہ میں چھٹے مسلمان ہونے والے سابقین اولین میں سے ہیں, اور یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ ابو موسیٰ اشعری یہ کہتے ہیں قدمتو انا و اخی من الیمن فکنا حینا وما نور ابن مسعود و امہ الا من اہل بیت رسول اللہ. میں اور میرا بھائی ہم یمن سے آئے اور ہم نے آ کے عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ کو دیکھا کہ یہ لوگ ہر وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں رہتے تھے, تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. من کثرت دخولہم ولزومہم, کثرت سے سرکار دو عالم کے گھر میں آنا جانا اور آپ کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہنا عبداللہ ابن مسعود, تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود نے ایک دعویٰ کیا, صحیح مسلم میں ہے یہ ساری احادیث, تو امام مسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے مناقب میں بیان کی ہیں. یہ وہ دعویٰ ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے کیا, یہ دعویٰ صحابہ میں سے کسی صحابی نے نہیں کیا. 124,000 کم و بیش صحابہ جن میں خلفاء اربعہ بھی ہیں اور عشر مبشرہ بھی ہیں, ان سب میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کی سنتوں اور قرآن کی آیات میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے, کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہ جانوں کہ یہ کب کہاں کیوں کیسے نازل ہوئی. یہ دعویٰ صرف عبداللہ ابن مسعود کا ہے. یہ کہتے ہیں لقد قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 سورة ولقد علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعلمہم بکتاب اللہ, میں نے 70 سے زیادہ سورتیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ کے سنائی ہیں. 114 سورتیں ہیں قرآن میں اور انہوں نے 70 سے زیادہ. بدع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی 180 سورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو عبداللہ ابن مسعود نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنائی ہیں. سنانے سے مراد وہ سنانا نہیں ہے جو ہمارے ہاں حافظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں, نہیں, صحابہ کا قرآن حفظ کرنا اور قرآن کو پڑھنا اس میں اور ہمارے قرآن کے حفظ کرنے میں فرق ہے. صحابہ جس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے اس کا طریقہ, اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ چند آیات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور پھر خاموش ہو جاتے تھے, پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان آیات کی تفسیر بیان کرتے تھے, جتنے مسائل ان آیات سے متعلق ہوتے تھے سب بیان کرتے تھے, پھر اگلی 10 آیات پڑھتے تھے. کیونکہ یہی عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ہم لوگ 10 آیات کا سبق لیا کرتے تھے, 10 آیات کا سبق لیا کرتے تھے, جب تک پہلی 10 آیات کے حلال و حرام اور دوسرے سارے مسائل سمجھ اور سیکھ نہیں لیتے تھے اگلی 10 آیات ہم نہیں پڑھتے تھے. اس طرح قرآن پڑھ کے سنایا ہے, یعنی پوری تفسیر قرآن, پورے قرآن کی تفسیر انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہیں ان سب میں قرآن کے بارے میں مجھ سے بڑا عالم دوسرا کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ بات صحابہ بھی سب جانتے ہیں, وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ, سب جانتے ہیں صحابہ کہ ان سب میں قرآن کا سب سے بڑا عالم میں ہوں. وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی دوسرا عالم ہے تو میں اس کے پاس جا کے اس سے دین سیکھوں اور قرآن سیکھوں. ایک طرف علم اپنا بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتنا نوازا ہے, اور ساتھ ہی تواضع اور انکساری بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد تکبر اور نخرا نہ پیدا ہو جائے. فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم تو صحابہ میں کوئی نہیں, سب سے بڑا عالم قرآن کی آیات تفسیر کا میں. مجھے اگر پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو فوراً اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے سیکھوں گا. اور صحیح مسلم میں ان کا یہ کہنا ہے, ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت وما من آیۃ الا انا اعلم فیما نزلت, پورے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں. اور اسی لیے ترمذی میں یہ حدیث ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو ابن مسعود کو بناتا, بغیر کسی کے مشورے کے اگر میں کسی کو کسی ملک کا امیر خلیفہ بنا کے بھیجوں تو ابن مسعود کو میں بھیجوں گا, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہنا ہے. اور متفق علیہ حدیث ہم نے بارہا اپنے دروس میں بیان کی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن 4 سے سیکھو, قرآن 4 سے سیکھو, ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود یہ سیدنا عمر کی خلافت میں عراق آ گئے تھے اور یہ زندگی بھر یہیں عراق ہی میں رہے اور یہیں انہوں نے اپنے درس کو شروع کیا, اور یہاں ان سے مشہور تابعین میں علقمہ اسود النخعی اور علقمہ النخعی, عبیدہ السلمانی, مسروق ابن الاجدع, عمرو ابن شرحبی اور حارث ابن قیس الجعفی, یہ ان کے مشہور شاگرد ہیں, انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عراق میں اپنے جس سلسلے کو شروع کیا اور جو درس کا سلسلہ عراق میں شروع ہوا جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی نگرانی میں شروع کیا, اور یہ خود قرآن کی تفسیر اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے اور مسائل کو بیان کیا کرتے تھے. تو عراق میں ان سے جن اصحاب نے علم حاصل کیا ان میں سب سے زیادہ مشہور اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ ابراہیم النخعی ہیں. ابراہیم النخعی اور ان سے پھر پڑھا ہے حماد بن ابی سلیمان نے, عبداللہ بن مسعود سے پڑھا ہے ابراہیم النخعی نے, اور ابراہیم النخعی سے پڑھا ہے حماد بن ابی سلیمان نے, اور حماد سے پھر پڑھا ہے ابو حنیفہ النعمان نے. ابو حنیفہ جن کا نام نعمان تھا رحمت اللہ علیہ, انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی فقہ کو پڑھا حماد سے, اور حماد نے پڑھا ابراہیم سے, اور ابراہیم نے پڑھا عبداللہ ابن مسعود سے. اور یہ بھی آتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کئی اور صحابہ کو بھی دیکھا, کیونکہ 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 100 ہجری کے بعد تک صحابہ زندہ رہے ہیں. انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ بعض اور صحابہ کو بھی دیکھا, اور احادیث کو سامنے رکھ کے ان سے نکالے گئے ہیں. پھر صحابہ نے قرآن اور احادیث کی جس تفسیر اور جس تشریح کو بیان کیا اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کیا, وہ تابعین نے سیکھا اور اسی چیز کو ترتیب اور تدوین سے فقہ کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ خود محدثین بھی تابعین کے اقوال کو نشر کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. خود صحیح بخاری میں امام بخاری کئی تابعین کے فقہی اقوال کو نقل کرتے ہیں. اگر کسی فقیہ یا کسی امام کی شخصی رائے کو بیان کرنا, اس کے فتوے کو نقل کرنا, یہ اندھی تقلید ہے اور یہ تقلید شرک ہے اور یہ تقلید جہالت ہے, تو پھر امام بخاری کے بارے میں کیا کہو گے جو انہی اقوال کو صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں. اور امام الترمذی جو محدث ہے, اپنی سنن ترمذی میں جب احادیث کو بیان کرتے ہیں تو ان کی عادت ہے کہ کسی بھی حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُ. یہ وہ حدیث ہے جس پر صحابہ نے فتویٰ اور فیصلہ دیا اور ان کے بعد تابعین نے فتویٰ اور فیصلہ دیا, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مثل سفیان وابن المبارک والشافعی واحمد واہل الکوفہ. اس میں وہ ائمہ کو بیان کرتے ہیں کہ احمد نے یہ کہا, شافعی نے یہ کہا, سفیان نے یہ کہا, ابن مبارک نے یہ کہا اور اہل کوفہ نے یہ کہا. تو حتیٰ کے محدثین بھی حدیث کی کتب میں وہ کہا کہ فقی مسائل کو اور ان کی فقی فتووں کو بیان کرتے ہیں. تو ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کرنا یہ ظلم شرک اور جہالت نہیں ہے, بلکہ یہ تو عین صراط مستقیم ہے جس راستے پہ سلف صالحین چلتے آئے ہیں. اگر کسی نے فقہا میں سے کسی کی کتاب میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو یہ اس شخص پہ اس کا وبال اور اس کی ذمہ داری ہے جس نے یہ چیزیں ان کتابوں میں شائع کی اور شامل کی ہیں. اور پھر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کون سی وہ کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے سوائے قرآن پاک کے. اگر کسی کی کتاب کی چند غلطیاں لے کر اس کتاب کے لکھنے والے پہ فتوے صادر کیے جائیں, تو وہ لوگ کے جو ائمہ اور فقیہوں اور فقہی کتابوں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں, ان کے بڑوں کی کتابوں کی عبارتیں اگر ان کو سنائی اور دکھائی جائیں تو وہ ڈوب مرے. اس لیے کہ ہر لکھنے والا انسان ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, اس غلطی کو اس کی اچھی نیت میں محمول کیا جائے اور اس غلطی کے بارے میں لکھنے والے کے بارے میں یا اس کی نیت کے بارے میں برا گمان اور ظن نہ رکھا جائے جب تک اس بات کا ثبوت نہ مل جائے. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں عموماً لوگ
زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. امام القرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں نے اس آیت کو لے کر مطلق تقلید کی مذمت کو بیان کیا ہے, جس طریقے پہ آج بھی ہوتا ہے کہ دو چار کتابیں پڑھنے والے اس قسم کی آیات کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی تقلید مت کرو, پھر بھی تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو اور کسی کی تقلید کرتے ہو. امام القرطبی نے لکھا کہ یہ آیت 170 نمبر کی سورہ بقرہ کی, اس میں کفار اور مشرکین اور ان لوگوں کی اندھی اور غلط تقلید کی مذمت ہے جو قرآن و سنت اور حق اور شریعت کے خلاف کی جاتی ہے. امت تقلید فی الحق کی, وہ تقلید کہ جو صحیح تقلید ہے, تو اصل من اصول الدین, صحیح تقلید تو دین کے اصولوں میں سے اہم ایک اصول ہے, اور یہ وہ چیز ہے وعصمت من عصم المسلمین یلجأ الیہ الجاہل المقصر عن درک النظر, مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے ائمہ کی تقلید, ان کو کہا کی بات ماننا, کیونکہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے میں تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے. یہی امام القرطبی کا کہنا. تو تقلید اور عدم تقلید کے بارے میں یہ مختصر سی باتیں ہم نے اس لیے کی ہیں کہ ان مسائل میں عموماً لوگ الجھتے ہیں اور جاہل قسم کے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس بارے میں وہ اپنے دوسرے کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن کے جرم اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. آباء و اجداد کی جس اندھی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے, یہ وہ تقلید ہے جو قرآن و سنت اور دین اور شریعت کے خلاف ہو, ورنہ آباء و اجداد کی صحیح تقلید کا حکم تو قرآن میں موجود ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 میں یہ کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں اپنے بڑوں کے دین پہ قائم ہوں, اور میرے بڑے کون تھے؟ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب تھے. اور اگر اس آیت پہ آپ غور کریں تو اس آیت میں آپ کو اندھی تقلید کی مذمت کے اسباب میں دو سبب نظر آئیں گے جن کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ تقلید کی کیوں مذمت کی جا رہی ہے. لا یعقلون لا یہتدون, دو چیزیں, لا یعقلون لا یہتدون, اس لیے تقلید کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ تقلید ہدایت کے خلاف اور یہ تقلید قرآن و حدیث سے اپنی عقل کو استعمال کر کے فقیہ جن مسائل کا استنباط کرتا ہے فقیہ مسائل کے خلاف ہو, فرمایا کہ پھر یہ چیز قابل مذمت ہے. تو یہ آیت جو آیت تقلید نہ کرنے والے غیر مقلدین تقلید کرنے والوں کے بارے میں پیش کرتے ہیں وہ خود اس آیت کا شکار ہیں, اور یہ آیت خود ان پہ فٹ یوں ہو رہی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے کہ لا یہتدون لا یعقلون, ہدایت سے مراد قرآن و سنت ہے, اور عقل سے مراد وہ صحیح عقل ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا کو عطا کی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو فقہا کو اور ائمہ کو نہیں مانتے ان کے پاس عقل نہیں ہے, اگر عقل ہے تو پھر وہ ہمیں براہ راست قرآن و سنت سے مسائل کو نکال کے دکھائے. تو یہاں پہ تو مذمت ان کی اس تقلید کی ہو رہی ہے جو ہوائے نفس کی تقلید کرتے ہیں, نفسانی خواہشات کی تقلید ہے, یہ صحیح بات کی تقلید نہیں ہے. اور یہ وہ تقلید ہے, صحیح تقلید جس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ جس راستے پہ آپ اور ہمارے آباء اجداد چلتے تھے اسی راستے پہ ہم چلیں گے. آباء و اجداد کی اس اندھی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے جو قرآن و سنت کی اور دین کے خلاف ہو. لیکن وہ تقلید, ائمہ اربعہ کی تقلید اور سلف صالحین کی تقلید, علماء امت کی تقلید اور بزرگان دین علماء حق اور صلحاء اور اتقیاء اور ابرار کی تقلید, اس کا تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو بیان کرتے ہیں, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد یہ کہتی ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ہم تو اس تقلید پہ عمل پیرا ہیں جو تقلید آپ اور آپ کے آبا و اجداد نے کی تھی, اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد نے بھی اپنے آبا و اجداد انبیاء علیہ السلام کی تقلید کی تھی. تو نبی کے گھر والے, خود نبی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والے, نبی کی اولاد یہ کہتی ہے کہ آبا و اجداد کی وہ تقلید کہ جو صحیح تقلید ہے, سلف صالحین کی تقلید, ہم اس زمانے میں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ سلف صالحین کی تقلید ہے, یہ عین دین ہے اور قرآن کے بالکل مطابق ہے کہ قرآن نے خود اس کا حکم دیا ہے. البتہ جس تقلید کی مذمت کی جا رہی ہے وہ قرآن و سنت اور دین کے مقابلے میں کسی شخص کی رائے, اس کا فتویٰ, اس کا قول, اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ کی بات آ جائے, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آ جائے, تو ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا کہہ کر اس کو مان لے اور اس کا انکار نہ کرے, اس کے بارے میں شک و شبہ نہ کرے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء, هم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, إن الله غفور رحيم.
یہ سورہ بقرہ کی چار آیات ہیں, آیت نمبر 170 سے لے کر آیت نمبر 173 تک. آیت نمبر 170 کی تفسیر اس سے پہلے ہم نے پڑھی, اور اس تفسیر میں جو اہم چیز اور جو اہم مسئلہ ہم نے جانا اور سمجھا وہ تھا مسئلہ تقلید, یعنی ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید اور تابعداری کرنا، اس مسئلے کو ہم نے تفصیل سے اس آیت نمبر 170 کی تفسیر میں پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے اس آیت نمبر 171 کی تفسیر اور اس کا مختصر سا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس آیت نمبر 171 میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے جو ہدایت والی بات کو نہیں سنتے۔ ارشاد فرمایا کہ جانوروں میں وہ جانور بہت ہی بدترین جانور ہوتے ہیں جو اپنے مالک اور چرواہے کی چیخ و پکار کو نہیں سنتے، حتیٰ کہ وہ چیختا اور چلاتا رہتا ہے، ان کو پکارتا اور سمجھاتا ہے، لیکن یہ ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے چرواہے کی کسی بھی قسم کی بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، اس کی سی ہے، الَّذِي يَنْعِقُ، وہ شخص کے جو پکارے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو کہ جو نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، سوائے پکار کے اور سوائے چلانے کے۔ یعنی وہ شخص کہ جو بہت زور اور بلند آواز سے چیختا اور چلاتا ہے اور عام انداز اور عام آواز میں پکارتا اور بلاتا ہے، اس کے باوجود نہ سننے والے پھر بھی بات نہیں سنتے، یعنی نہ تو وہ نرمی والے لہجے کو قبول کرتے ہیں اور نہ سختی والے لہجے کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے لہجے اور ہر قسم کے طریقے کو آزما کے دیکھ لیا گیا کہ شاید یہ اس طریقے پہ بات سمجھ لیں، شاید یہ اس طریقے کو اپنا لیں، شاید اب ان کے دل پہ اثر ہو جائے، شاید اب یہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، شاید اب یہ گمراہی اور تعصب اور ضد والے راستے کو چھوڑ دیں۔ تو فرمایا کہ لا يسمعو، وہ کسی بھی صورت میں اس نے تہیا کیا ہوا ہے کہ یہ بات تو میں نے سننی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سمم، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بہرا بنا لیا ہے کہ حق اور ہدایت والی آواز کو یہ سننا نہیں چاہتے، بکمن، اور ایسے گونگے بن گئے ہیں کہ اپنے دنیاوی معاملات میں اور دوسری باتوں میں گھنٹوں یہ بولتے ہیں۔ کسی کی غیبت کرنی ہو تو سب سے مرغوب چیز ان کے ہاں یہی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرو، مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، اپنے دفتر میں، آفس میں، سفر میں، کسی بھی جگہ۔ فرمایا کہ سب سے مرغوب چیز آج کل جو لوگوں کے ہاں عام ہو گئی ہے وہ ان کے اپنے بھائیوں کا گوشت ہے، کہ وہ بڑے شوق سے اس گوشت کو کھاتے ہیں اور اپنے بھائی کا خون پیتے ہیں۔ تو بکمن، یہ ایسے گونگے ہیں کہ صحیح بات کرنی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنتوں کا نشر کرنا ہو، دین کی بات ہو، حق کی بات ہو، شرک اور بدعت سے روکنا ہو، گمراہی اور کبیرہ گناہ سے روکنا ہو، نیکی کی تلقین کرنی ہو، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا اور ہمیں کیا ضرورت ہے خامخواہ لوگوں سے الجھنے کی۔ اور عمیل، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا اندھا بنا لیا ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے، دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے، اور یوں گزر جاتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ۔ جب انہوں نے اپنے لیے اس قسم کی خرافات اور اس قسم کے جرائم کو خود ہی چن لیا تو فرمایا کہ ہم نے عقل اور سمجھ اور فراست کو ان سے چھین لیا اور سلب کر لیا۔ اب یہ ظاہری طور پہ تو چلتے پھرتے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تجربہ کار ہیں، ہنر مند ہیں، یہ دنیاوی معاملات میں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ چلتی پھرتی لاشیں کہ اپنا مقصد زندگی انہوں نے بھلا دیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اس مقصد کو انہوں نے بھلا دیا، اور مقصد زندگی ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.